بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. آج کل ایک عام یہ ہے کہ کاموں میں لوگوں کے مشکل ہیں, پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, اور اس کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جس کا ان کاموں کی آسانی سے کوئی تعلق نہیں. حق تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ کاموں کی آسانی تقوی اختیار کرنے سے ہوتی ہے تو کسی اور چیز سے تو نہیں ہو سکتی. تو بس جب کاموں میں مشکل ہو, اٹکن ہو, پریشانیاں ہوں, بیماریاں ہوں, کچھ بھی ہوں, سب کا حل یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیں, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوٹا یا بڑا ہر حکم کو مانے, ہر حکم کو مانے, جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ویسا کرے, جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کرے. پیغمبر تو بہت سے دیندار ہیں, وہ تقویٰ کی کم سے کم سوچتے تو ہیں, کچھ بزرگوں سے تعلق کر کے کچھ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن عورتوں میں اس کا رجحان بہت کم ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں. بہت ہوتا ہے تو دین کی کچھ باتوں کو اختیار کر لیتی ہیں, اور تقویٰ جسے کہتے ہیں اس وہ ان کو نہ تو سوچنے کی توفیق ہوتی ہے, نہ اس میں وہ ترقی کرنا چاہتی ہیں اتنا زیادہ. تو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے کاموں میں مشکلات پیدا ہوں گی جب تک تقوی اختیار نہ کیا جائے گا. تقوی سے ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں, بلکہ تقوی پر تو حق تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ وعدہ فرمایا ہے. بعض جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہم ہر مشکل سے ایک مخرج نکال دیتے ہیں, ایک باہر نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. کہیں یہ ہے کہ اس کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا, کہیں یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نعمتیں نازل فرمائیں گے. تو اس قدر وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہے. اسی طرح سے عورتیں وہ تفسیر اور درس وغیرہ میں بہت شوق سے شرکت کرتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہ درس اور تفسیر اور کتابوں کا پڑھنا یا دینی کوئی بھی کام ہے, اس میں کوئی اثر اگر پیدا ہو سکتا ہے تو اسے تقویٰ سے پیدا ہوگا. تقویٰ کے بغیر تو سب بے اثر ہے. چنانچہ کلام پاک کے شروع میں ہی حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ تو ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کریں. تقوی ہی نہیں, جب نہیں ہے تو کلام پاک کیا فائدہ پہنچائے گا. اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے, کجی ہوتی ہے, ان کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ علوم دینیہ بھی ہیں اگر اور دین کی باتیں بھی ہیں, تو ان سے فائدہ جو ہے اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب تقوی اختیار کیا جائے, اس کی دھن ہو. تقوی کے بہت سارے مظاہر ہیں, بہت سارے اجزاء ہیں. اب یہ سب کی طرف تو کچھ جو آج کل رائج الوقت عورتوں کی کچھ کمزوریاں ہیں اس سلسلے میں وہ کچھ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عورتوں کی جو تقوی کو بالکل پاش پاش کر دیتی ہے وہ ہے ان کی خود رائے. ایک مرض ایسا ہے جو مردوں میں بھی ہے عورتوں بھی ہے, کہ عورتوں کی خود رائی بھی عجیب ہے. پہلے زمانے میں عورتوں میں خود رائی بالکل نہیں ہوتی تھی, ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی تھی. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورتیں اگر بیعت ہونے کی درخواست کریں, مرید ہونا چاہیں, تو میں ان کو فوراً بیعت کر لیتا ہوں, جبکہ مردوں کو وہ فوراً بیعت نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے یہ کتابیں پڑھو, پہلے اپنے اندر مناسبت پیدا کرو, پھر خط لکھتے رہو, پھر جا کر کہیں دیکھتے تھے کہ ہاں واقعی طالب ہے وہ مناسب ہوتے تو بیعت کرتے تھے, اور عورتوں کو فوراً بیعت کر لیتے تھے. تو اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ ان میں خود رائی نہیں ہوتی, کیونکہ عورتیں جو ہیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں, جب عورتیں مردوں کے تابع ہیں, شادی نہیں ہوئی ہے تو باپ کے تابع ہیں, اور شادی ہونے کے بعد شوہر کے تابع ہیں, تو ان میں خدرائی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو وہ کرتی ہیں جو ان کا جو بھی ہے, باپ ہے, بڑا بھائی ہے یا شوہر ہے, جو کہتا ہے وہ کرتی ہیں. ان کے دماغ میں پہلے زمانے میں یہ خناس تھا ہی نہیں کہ ہماری اپنی کوئی رائے, یہ تھا تو کم تھا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ عورتیں تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں, بہت سی تو دنیا کی تعلیم یافتہ, بہت سی دین کی, دونوں میں خود رائے آ گئی, تو انہوں نے ایک اپنی رائے کو فوقیت دے دیتی ہیں وہ, یا اس پہ جم جاتی ہیں. اس کی ایک مثال رکھ سکتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس میں بڑھ کر معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ صرف شوہر کی رائے کے خلاف نہیں کرتی یا صرف باپ کی رائے کے خلاف نہیں کرتی, بلکہ شریعت کے خلاف. یہ خودرائی وہی مرض ہے. جو خودرائی ایک مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آخر کار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں بھی اپنی رائے لگا دیتے ہیں. چنانچہ اس کی بہت بڑا مظہر اس کا خودرائی کا یہ شادیاں ہیں کہ ان شادیوں میں عورتوں کا بڑا کردار ہے اور یہ اپنی منمانی کریں گی. یہ اکثر الا ماشاء اللہ, میں سب کو نہیں کہتا, چونکہ ایسی بھی ہیں جو بالکل تابعدار ہیں اور جن کے اندر خودرائی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو دیندار عورتیں ہیں, جو کچھ پڑھی لکھی ہیں, دین کا علم بھی کر لیا ہے, بعض عالمہ بھی بن چکی ہیں, لیکن وہ بھی خودرائی سے باز نہیں آتی. چنانچہ دیکھیے, شریعت کا حکم کیا ہے اس کو نہیں سوچتی, بس ہمارا شوق ہے یا ہمارے ارمان ہے یا ہمارا فیشن ہے یا ہماری ناک کٹ جائے گی برادری میں اگر ہم ایسا نہ کریں گے, اس کے اوپر چلتی ہیں. یہی خودرائی ہے. شادیاں جو ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کر کے بتا دیا, امت کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھایا کہ دیکھو نکاح ایسے کیا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن اب اس وقت اس ذمہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, خودرائی کو تو چھوڑنا ہمیں ہے, مرد ہوں یا عورتیں, سب میں یہ مرد ہے, اور اس قدر عام ہے کہ اس وجہ سے دین تو بالکل تباہ ہو چکا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ, میں تو بس انہی کی باتیں عرض کرتا ہوں اور کسی کی بات عرض نہیں کرتا, اور اس وجہ سے ان کی بات عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سب عین قرآن و سنت, قرآن و سنت سے ذرا بھی وہ ہٹے نہیں. ان میں خودرائی نہیں تھی, اپنی رائے نہیں پیش کی. تو وہ جو کہتے ہیں وہی عرض کرتا ہوں. دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے ہمارے لیے. قرآن میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے. جب وہ نمونہ تھے تو جیسے انہوں نے بتایا وہی طریقہ ہم پہ ضروری ہو گیا. اتباع تو ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا قصہ کس کو نہیں معلوم؟ ہر مسلمان کو, بالخصوص عورتوں کو, لڑکیوں کو تو خوب معلوم ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے سنا پڑا ہوتا ہے. کہ دیکھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کے نکاح کا وقت آیا تو ہمدردی کا تقاضا تو یہ تھا, ہم آپ ہوتے تو بھائی یہ بیچاری بے ماں کی ہے, یہ آس پاس کی عورتوں کو بلا لو, جمع کر لو کہ یہ بے ماں کی ہے, اب وہ عورتیں آ جائیں, کچھ تسلی ہو جائے. لیکن یہ بتائیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کوئی عورت جمع ہوئی؟ کسی عورت کو کھانا دیا گیا؟ لوگوں کو, برادری کو جمع کیا گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کیا ہمدرد ہو گئے ہیں آج کل؟ نہیں بھائی, اس کا دل ٹوٹ جائے گا, فنا ہو جائے گا. شریعت نے جو مقرر کیا ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ پھر تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے, اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہاں, دیندار عورتیں بھی اس میں چوکتی نہیں ہیں. دین کس بات کا, کس بات کا یہ دین ہے, کس بات کا یہ علم ہے کہ جب پڑھنے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی اس میں عمل نہ کریں؟ اور نہ یہ مرد ماشاءاللہ داڑھی والے, بزرگوں سے تعلق, لیکن اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں تقاریب, اور یہ کیا مفتی حضرات لے جاتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر دوسری دھوکہ کھا جاتی ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند عالم ہے کہ جن کو بڑے بڑے علماء مانتے ہیں, اور ابھی تک ان کی کتابوں میں کوئی ایک غلطی نہیں نکال سکا ہے, کوئی صحیح الدماغ عالم. باقی یوں وہ ایسی دشمن اور متاثر تو خیر ہر جگہ نکالتے ہیں, وہ تو حدیث شریف کو بھی ماننے سے انکار کر دیں. دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب در مختار جو فقہ کی کتاب ہے پرانی, اس کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا منع جمع ہونا جائز نہیں, لیکن یہ عورتیں جمع ہو رہی ہیں تو کیا ہے یہ تقوی کے تو مطابق نہیں ہے, تقوی کو تو توڑ دے گا یہ, کیونکہ یہ اپنی رائے لگا دی, شریعت کے حکم کو پامال کر دیا. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, کس قدر اس کے اندر اسراف ہوتا ہے شادیوں میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان شادی ہالوں میں بالخصوص. اب شادی ہال جو ہیں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا قہر ہے, گناہ ہے, میں تو اندر نہیں جاتا لیکن باہر سے آپ گزر جائیں تو اس قدر روشنیاں اور اس قدر فیشن اور اس قدر اسراف, کے یہ سب گناہ نہیں ہے, اس کو کون کہہ سکتا ہے گناہ نہیں, کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ کہہ سکتا ہے گناہ کی باتیں نہیں ہیں. اور پھر وہاں عورتوں مردوں کا خلط, پھر پردہ بھی ہے اگر کسی نے کر لیا تو عورتوں کا اجتماع ہی صحیح نہیں ہے, اس طرح کا تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز ہی نہیں ہے, اس کی کون پرواہ کر رہا ہے آج کل. تو یہ خود رائی ہے, خود رائی ہے اور تقوی کے بالکل خلاف ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اگر ہمیں اپنے کاموں میں آسانی چاہیے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو, اور ہم دن رات تقوی کے خلاف کرتے ہیں تو کہاں سے آسانی پیدا ہو جائے گی, تو مشکلات ہی پیدا ہوں گی, چنانچہ یہی ہو رہا ہے. اسی طرح سے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا شریعت نے منع کیا, کلام پاک کی صاف آیت ہے کہ بلا ضرورت شرعی شر سے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں عورت کا. اور نفی بیوتکن, تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مرد خود ہی نکالتے ہیں عورتوں کو باہر, معمولی معمولی ضرورتوں کے لیے ان کو کہہ دیتے ہیں تم چلی جاؤ باہر. بھائی باہر گھر سے باہر نکلنا عورتوں کا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ بہت ضروری ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مثلا اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو کوئی معاش کی کوئی صورت نہیں, اب معاش کی صورت نہیں ہے اور وہ اس کو اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے, تو حکم ہے پردے وغیرہ کا خیال رکھ کر کوئی نکلنا, یا کوئی چیز لانی ہے بازار سے گھر میں, شوہر لا کے نہیں دیتا یہ کوئی اور نہیں ہے, مجبوری کی حالت میں ضرور یہ اجازت دیتی ہے شریعت کہ تم برقعے کی پابندی وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح سے سڑک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جو چیز لانی لے آؤ, لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے مرد ہی اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو مرد عورتوں کو مجبور کر دیتے ہیں بعض اوقات, اور بعض اوقات عورتیں خود شوق سے نکلتی ہوتی ہیں, بعض تعلیم کے لیے نکلتی ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بالکل منع فرمایا ہے کہ تعلیم کے لیے بھی عورتوں کا نکلنا ضروری نہیں, صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل دینی تعلیم اور ذکر اللہ بعض عورتیں کرتی ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ایک ملفوظ پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے. اس میں بعض چیزوں کا لکھا ہے کہ عورتوں کے عیوب جو ہیں ان کا بیان کیا ہے. خیر وہ ایک تو نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ نماز کی قضا ادا نہیں کرتی, اور جو بعض اوقات غسل میں تاخیر کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور پھر لکھا ہے کہ پردے میں احتیاط بہت کم کرتی ہیں, کہ جو عزیزوں سے شرن پردہ ہے ان کے سامنے آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں عرض کرنا, کیونکہ پردہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, پردے کے بارے میں ابھی عرض کروں گا کہ عورتیں اس بارے میں بھی اپنی رائے, یا پھر مرد ان کے عورتوں کو بے پردہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور ایک تو خیر وہ ہے, میرا خطاب تو ان عورتوں سے ہے جو دیندار, یہ تو ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں, لیکن ان کے پردے میں بھی گڑبڑ ہے, اس کا بھی عرض کروں گا. پھر فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کے عورتوں میں ذکر اللہ کا رواج بہت کم ہے. اب یہ جو ہیں ماشاءاللہ آج جو سن رہی ہیں یہ تو ذکر اللہ بھی کرتی ہیں اور درد بھی سنتی ہیں, لیکن اب سنیے, عورتوں میں ذکر اللہ کا رواج بہت کم ہے, نماز روزے کے ساتھ کچھ ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے, یعنی ایک جگہ بیٹھ کر کوئی تسبیح لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کس سے پوچھ لیا جائے کہ اگر پڑھنا چاہیے, کچھ دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو ایک لگاؤ ہو جاتا ہے, اس کی خاصیت ہے, ذکر اللہ کی ایک خاصیت ہے یہ. اور پھر عبادات میں دل لگ جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ عورتوں کی طبیعتوں کو ذکر اللہ سے بہت مناسبت ہے, مردوں سے زیادہ فائدہ ان کو پہنچ جاتا ہے اگر یہ ذکر اللہ کریں. اور اس کی وجہ دیکھیے کیا بیان فرمائیے, فرمائی ہے کہ فرمایا کہ کیونکہ ذکر اللہ کا اثر ان پر زیادہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ ان کے قلوب میں سکون اور یکسوئی کی حالت ہے, کہ ان کے قلوب میں سکون ہے یکسوئی ہے, اور یہ عورتوں کے پردے کی برکت ہے. یہ جب باہر نکلتی نہیں ہیں, نامحرموں کو دیکھتی نہیں ہیں, تو ان کے قلب میں ایک سکون ہو جاتا ہے. اس سکون کی وجہ سے جب وہ ذکر اللہ کریں گی گھر میں بیٹھ کر تو ان کو بہت جلد اثر ہو جاتا ہے, اور گناہ سے ان کو نفرت اور طاعت سے رغبت ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ تو پردے کی بدولت ہے. اب ہم خود ہی عورتوں کو گھر سے نکالنا شروع کر دیں کسی نہ کسی بہانے, بہت بری بات ہے. اچھا, اب یہ ماشاءاللہ آپ حضرت, آپ یہ جو خواتین ہیں پردہ کرتی ہیں, لیکن پردہ کریں تو دل کو بھی مضبوط رکھیں, یہ حکم اللہ تعالیٰ کا, اس کو سمجھیں اور مضبوط ہوں اس کے اوپر, تو پھر آپ کے ارد گرد جو عورتیں ہوں گی وہ بھی پردہ کریں گی. آپ کے دل میں ہی مضبوطی نہیں ہے تو دوسری عورتیں جو آپ سے ملیں گی وہ کیسے پردہ کریں گی؟ مانا کہ آپ پردہ کرتے ہیں, آپ کے دل میں مضبوطی نہیں, آپ اس کو پکا حکم سمجھتے ہی نہیں. اس سے پردے کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. پردے کے بارے میں تو خیر کلام پاک کی آیات ہیں, آپ کو خوب معلوم ہے. میں ایک آیت ابھی پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 60 ہے, یہ شیخ الحذیفی کی تلاوت میں سنا دی. اور وہ عورتیں جو قواعد کہلاتے ہیں, قواعد من النساء, عورتوں میں سے وہ جو قواعد ہو چکی ہیں, یعنی جن کی طرف مردوں کا التفات نہیں ہو سکتا, یعنی جو بوڑھی ہو چکی ہیں بہت, جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی امید نہ رہی ہو, ان کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے زائد کپڑے غیر محرم کے سامنے اتار رکھیں. یہ جو زائد کپڑے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد چہرہ ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اور پیر کی انگلیاں ہیں, پیر بس یہی مراد ہے. تو چونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ کسی بوڑھے سے بوڑھی عورت کو اس کے علاوہ بدن کھولنا بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو کہ بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہیں, لیکن پھر بھی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اظہار زینت کا خیال نہ ہو, اظہار زینت کا خیال نہ ہو کہ غیر متبرجات بزینہ, اگر وہ یہ چہرہ اور ہاتھ کھول بھی دے تو اس میں زینت کو دکھانے کی زینت کی نیت نہ ہو, کہ زینت دیکھیں گے. لیکن پھر حق تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. دیکھیے, یہ جو قواعد ہے, قواعد کا لفظ آیا ہے, قواعد من النساء, قواعد کی جمع ہے, یعنی وہ عورت اتنی بوڑھی ہو کہ نہ کہ اس کی طرف کوئی مرد کو کوئی التفات نہ ہو سکے, بوڑھی ہو. بلکہ یہاں تک اس کے بارے میں ایک تفسیر ہے کہ ایسی عورت جو مردوں کے سامنے آئے تو وہ اس سے گھن کر, جھریاں پڑی ہوئی ہیں, کوئی التفات نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کپڑوں کے اوپر کی چادر یا چہرے کا نقاب غیر محرم کے سامنے وہ ہٹا دیں تو اس کی اجازت ہے. نیز پہنچوں تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں بھی کھول سکتی ہیں, بشرطے کہ دیکھیں کلام پاک میں اس کی شرط ہے کہ مواقع زینت کو ظاہر نہ کریں. تو چہرے کا ظاہر کرنا تو عام عورتوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہوا, اور دوسری آیات سے بالکل ثابت ہے, اور حدیث شریف سے بالکل ثابت ہے. یہ بات تو میں نے اس لیے پڑھ دی کہ یہ آیت تو بالکل اتمام حجت ہے اس معاملے میں. اور پھر بھی فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ یہ چہرہ اور دونوں ہاتھ پیر بھی غیر محرموں کے سامنے نہ کھولیں, لیکن پھر بھی آخر میں یہ فرما دیا حق تعالیٰ نے. تو پھر جس عورت کی طرف کچھ التفات ہو سکتا ہے, جس کے کانوں میں زیور پڑا ہوا ہے, جس کے ناک میں زیور پڑا ہوا ہے, گلے میں زیور پڑا ہوا ہے, چہرے کے اوپر کوئی چیز, اور بالخصوص اگر وہ عورت اتنی بوڑھی نہیں ہے تو اس کو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور مردوں کو چہرہ دکھائے اپنا؟ لیکن مردوں کو ہی خیال نہیں ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا تھا اس لیے کہ یہ عورتوں کے پردے کی حفاظت کریں, لیکن انہوں نے خود ہی پردے کو ختم کر دیا. دیکھیے پردہ حیا کا شعبہ ہے, وہ حدیث شریف میں ہے کہ حیا ایمان سے, حیا گئی اور ایمان گیا. اب وہ بہت سی عورتیں ہیں جو کہ وہ برقع تو پہنتی ہیں, برقع میں بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں, یا برقع اس انداز کا ہے کہ اس کی طرف خام خواہ التفات ہوتا ہے مردوں کا, تو وہ برقع چونکہ آپ کو چھپانے کے لیے تھا, اس کو آپ نے اور ایسی چیزیں اس کے اوپر لگا دی ہیں کہ مرد دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ برقع کس کام کا ہوا ہے؟ ابھی آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی حیا عورت میں ہونی چاہیے. اسی طرح سے بعض عورتوں نے اب یہ شیوا اختیار کر رکھا ہے کہ وہ برقع پہن کر اور پردہ کر کے مخلوط تعلیم میں جاتی ہیں, میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں اور دوسرے کالجوں میں. بالکل ہی بے حیائی کی بات ہے, یہ حیا نہیں آتی. کیونکہ برقع اور برقع اور حجاب تو اس لیے تھا کہ عورتیں مردوں سے الگ ہوں. اب جب عورت برقع پہن کے ہی مردوں میں جا کے بیٹھ گئی تو اب اس برقع کا فائدہ کیا ہوا؟ آج کل کون سے فرشتے بستے ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں؟ فرشتے بستے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ گئی آپ, وہاں مردوں سے لیکچر سن رہی ہیں, وہاں مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں, لڑکوں سے باتیں ہو رہی ہیں. آپ جن سے میرا خطاب ہے وہ ایسا نہیں کرتی ہیں, یہ آپ لوگ سب پردے دار دیندار خواتین ہیں ماشاء اللہ, لیکن آپ کا واسطہ تو ان لڑکیوں سے ہوتا ہے, اس طرح کی عورتوں سے. اگر آپ کے دل کے اندر قوت نہیں ہوگی اور آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ کی صحبت کا ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اگر حکم صحیح معلوم ہوگا اور آپ کا دل قوی ہوگا اور آپ خود عمل کرتی ہوں گی تو آپ کے ملنے جلنے والوں پر خود بخود رفتہ رفتہ اثر ہو جائے گا, اس کا صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو ایک مشکل یہ ہے کہ جو ہماری دیندار عورتیں ہیں ان کے دل میں وہ قوت نہیں ہے, وہ خود احکام کو اتنی مضبوطی سے سمجھتی نہیں ہیں اور عمل نہیں کرتی ہیں. دیکھیں موٹر سائیکل تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور پردہ جیسے کیا ہوا ہے, آنکھیں مگر کھلی ہوئی ہیں, چہرہ کھلا ہوا, یہ پردہ ہے. یا پھر جو رشتے دار ہیں جو نامحرم, ان کے سامنے آنا جانا ہے, گھر کے اندر ہی پردہ نہیں ہے. تو اس سے تو یہ ہوگا کہ وہی ہوگا کہ مشکلات پیش آئیں گی, کیونکہ تقوی کے بالکل خلاف ہے. تقوی تو یہ ہے کہ پورا پردہ کیا جائے. ایک میں آپ ایک مضمون ایک سناتا ہوں اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کی کتاب سے. ام خلاد ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بیٹے کو یہودیوں نے مار دیا, قتل کر دیا, وہ شہید ہو گئے. بڑی غمگین تھی کہ اور مارنے والے یہودی بالخصوص, اس پہ اور زیادہ غم. لیکن چونکہ یہودی نے مارا اور وہ اہل کتاب ہیں, اس لیے وہ ڈر گئیں کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملا دے. آج تو مسلمان مسلمان کو مارتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہید ہوتے ہیں. یہاں اہل کتاب یہودی نے مارا تھا, لیکن اس پر بھی ان کو یہ احتمال ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہادت نہ ہوئی, کیونکہ میں کافر نہیں تھا مارنے والا. پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہوا, شہادت ملی یا نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پورے پردے کے ساتھ گئیں اور پوچھا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے میرے بیٹے کا, کیا ہوا, وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا وہ شہید ہے, دو اجر ملیں گے اس کو, دوہرا اجر ملے گا, کیونکہ اس کو یہودی نے مارا ہے. تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ عورت آئی تھی ام خلاد بالکل پورے پردے میں, تو وہ کہنے لگے کہ اس کو اس قدر بڑا غم پہنچا ہے, اتنا بڑا صدمہ ہوا ہے, بیٹا فوت ہوا ہے, لیکن وہ پردہ اس حالت میں بھی پردہ کر رہی ہے. کیونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ غم کی حالت میں پردے کو چھوڑ دیتی ہیں عورتیں, ہوش ہی نہیں رہتا. تو اس عورت نے جواب دیا, تو اس عورت کا جواب سنیے, صحابیہ تھی.
حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر بیٹے کے بارے میں میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو کیا میں اپنی شرم و حیا کو کھو کر اور مصیبت مول لے لوں؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں کروں گی. یعنی حیا کا چلا جانا ایسی مصیبت زدہ کرنے والی چیز ہے جیسے بیٹے کا ختم ہو جانا.
اسے دیکھیں ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عورتیں جب آتی تھیں تو چہرہ چھپا کے آتی تھیں. یہ آج کل کے دین کے دشمن دین کے نام پر دین پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کسی کو غیرت ہوگی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ارے ایمان والے تو اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں, یہ تو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں, ان کو غیرت آتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مضبوط ہو جائیے. آپ مضبوط ہوں گی تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے ان پہ اثر ہوگا, اس کا آپ کے قلب کی قوت کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. قلب میں ہی قوت نہیں ہے, قلب میں ہی ڈھل مل ہے, پردہ ہے یا نہیں ہے, کہتے ہیں ہاں بھائی ہوئے تو ہیں, وہ بھی تو بہت بہت بڑے ہیں, لوگ بزرگ ہیں, ان کے یہاں بھی تو یہی سب ہے. بس حقیقت دین آپ کے دل سے نکل گئی, اب آپ کو نہ تو خود آپ کو اثر ہوگا ذکر اللہ کا کچھ, نہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو کوئی اثر ہوگا. اثر تو دل سے ہوتا ہے. ہمارے بیٹے کا ولیمہ تھا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے کہ تقاریب میں عورتوں کو جمع ہونا جائز نہیں. تو میں نے سوچا نکاح تو مسجد میں ہو گیا, میں سوچا اب یہ کیا کروں, ولیمہ تو بغیر عورتوں کے ہو ہی نہیں سکتا. ولیمہ ہو سکتا بغیر عورتوں کے؟ دیکھیں کیسا دماغ ہو گیا ہم لوگوں کا. اچھے اچھے دیندار نمازی پرہیزگار کہیں گے ولیمہ بغیر عورتوں کے کیسے ہو جائے گا, حالانکہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ولیمے کے کہیں عورتوں کو نہیں بلایا گیا. اب ہمارا دماغ ایسا ہو گیا ہے کہ بہترین شیخ مفتی وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ولیمہ تو بغیر عورت کے ہو ہی نہیں سکتا. تو جان کہ میں بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا. میں نے کہا کہ میں کروں کیا. تو میں نے سوچا کہ اچھا اب میں اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر مولانا حضرت نواب اشرف علی خان کا صاحب تھے ان کو خط لکھتا ہوں. چنانچہ وہ خط لکھنے بیٹھا تو ابھی تھوڑا سا خط شروع ہی کیا تو سوچا کہ اچھا خط تو لکھو لیکن پہلے علم جو اس کے بارے میں ضروری ہے وہ تو معلوم کر لو, کیونکہ میں نے تو بہشتی زیور سے پڑھا اور بزرگوں سے سنا لیکن جو اس وقت کے مفتی ہیں ان سے بھی پوچھ لو. چنانچہ ایک بڑے مفتی کو فون کر کے پوچھا کہ حضرت یہ جو ولیمے آج کل ہوتے ہیں اس میں تو صرف خرافات, بے پردگی, عورتوں کا جمع ہونا, ہر طرح کی یہ سنت کا تو مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے. تو سنت لیکن سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کیا کریں اس کو, اس سنت پہ عمل کرنا فرض و واجب بھی تو نہیں, سنت ہی تو ہے, چھوڑ دیں. کیا ضرورت ہے کہ ایک سنت کو کیا جائے جبکہ اس کی وجہ سے 10 گناہ ہوتے ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا, خیر یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ یہ سنت ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ حضرت پھر اس کا کیا کیا جائے کہ جو عورتیں جمع ہوں گی. تو کہنے لگے عورتوں کا جمع ہونا جو ناجائز ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ منکرات ہوتی ہیں, اگر منکرات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, یہ انہوں نے کہا. تو میرے دل میں آیا, لیکن چونکہ مفتی تھے اور میرے بڑے تھے تو میں چپ رہ گیا, لیکن دل میں یہی آیا کہ دل میں آیا کہ ان کو کہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں دعوت نامے کے ساتھ ساتھ ہر عورت کو ایک برقع بھی بھجواؤں, تبھی منکرات سے کچھ حفاظت ہوگی, ورنہ تو عورتیں تو بے پردہ ہیں زیادہ تر. تو جب ان کو بلایا جائے گا تو بے پردہ آئیں گی, تو بے پردہ ہمارے گھر میں جمع ہوں گی, ہمارے دروازے پر بہترین کپڑے پہن کر آئیں گی, خوشبو لگا کے آئیں گی, اس کا گناہ کون ہوگا, کون کس کے ذمہ ہوگا؟ میرے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے فرمایا تھا دیکھو شادی میں جو بھی گناہ ہوگا تمہارے گھر میں وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے. تو میں دل میں تو یہی کہا کہ آپ کا تو مطلب منکرات کو ختم کرنے کا یہی ہے کہ برقع بھی بھیجو کم سے کم. تو اور بھی چیزیں ہیں, ایک اور مفتی صاحب آئے تھے ایک مرتبہ, ان سے بھی ذکر ہوئی, کہنے کہ وہی انہوں نے کہا منکرات کی وجہ سے منع ہے. یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ فی نفس سے ہی منع نہیں, لغیر ہی منع. یہ الفاظ میں نے کہا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بحث زیور لکھ دی, 200 مواعظ میں اس کو منع فرمایا, لیکن انہوں نے کہیں فی نفس سے ہی اور لغیر ہی کا مسئلہ نہیں اٹھایا. آپ یوں کیوں کہتے ہیں فی نفسی لغیر ہی؟ اگر لغیر ہی بھی منع ہے تو منع ہی ہو گیا ہمارے لیے, ہم کو کیا مطلب یہ فقہی اصطلاحات سے کہ لغیر ہی ہے یا فی نفس ہی ہے. لیکن میں نے ان مفتی صاحب کہا جو ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے ایک مرتبہ, تو ان کو کہا کہ دیکھیے آپ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لغیر نہیں منع ہے, کیا کلام پاک میں یہ نہیں کرنا فی بیوتکن کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو تو یہ فی نفس ہی منع ہو گیا, کیونکہ یہ شادیوں میں ولیمے میں شرکت کرنا یہ کون سا عمل ضروری ہے عورتوں کے لیے, اگر نہ جائیں تو کیا حرج ہے؟ خیر حضرت کو میں نے خط لکھ دیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, اب آپ فرمائیے جیسے آپ فرمائیں ویسے کر لیتے ہیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا, جواب میں ایسی بات لکھی جو کہ ان حضرات سے میں نے لکھ دیا کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ کہا تھا. تو حضرت نے لکھ دیا کہ ولیمے میں عورتوں کو بلانا خلاف سنت تو ہے کم سے کم, تو ولیمہ تو خود سنت ہے, تو اس میں تم خلاف سنت کر کے کون سا تیر مارو گے یا کیا کماؤ گے پھر اس سے, کیسی بیوقوفی کی بات ہے. چنانچہ پھر یہ کیا کہ میں نے تمام بہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو ولیمہ ہو رہا ہے میرے بیٹے کا, میں تم کو نہیں بلا رہا ہوں, اور صرف اس وجہ سے نہیں بلا رہا ہوں کہ میں بیٹی زیور پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں, برا نہیں ماننا, برا برا مانا ہوگا, لیکن نہیں بلایا, کسی کو نہیں بلایا, قریب کے محلے کی بہنوں کو بھی نہیں بلایا, میں عورتوں کو نہیں بلا رہا ہوں, چنانچہ کسی کو نہیں بلایا گا. اور معمولی درجے کا ناشتہ کرا کے سنت کے مطابق کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, میں یہ معاملہ تو اپنے حضرت کی برکت سے ہو گیا, ورنہ آج کل تو یہی ماحول ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں عورتوں کو کہ آپ لوگ مضبوط بنیں. تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, فلاں چیز بھی ہوگی, فلاں چیز بھی ہوگی, فلاں چیز بھی ہوگی, تو پھر دین کہاں رہا؟ یہ خدرائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے آپ نے اپنی ٹانگ اڑا دی کہا ہم تو یوں کریں گے چاہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا کچھ ہو، تو یہ خود رائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تقویٰ کہاں گیا؟ پھر آپ کے کاموں میں آسانی کہاں سے ہوگی؟ آسانی کہاں سے ہوگی؟ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی. دیکھیے ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصے سے آپ کو پتا چلا کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ کتنا ضروری ہے. اب پھر سنیے، یہ حیا سے متعلق ہے. آج دیکھ لیجیے آپ، کہیں کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں قبرستان لے چلو، ہم بھی جا کے اپنے عزیز کی قبر دیکھیں. اب یہ رواج ہو گیا قبرستان میں عورتیں گھسی ہوئی ہیں. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ شریعت کوئی چیز نہیں ہے، ہماری منمانی ہے. اگر قرآن اور اس کا تفسیر پڑھ کے اور درس سن کر بھی یہی دماغ میں آئے کہ ہم اپنی چلائیں گے اور شریعت کوئی چیز نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور پھر کتنی بڑی دولت سے عورتوں کو محرومی ہو گئی کہ ان کو تو یکسوئی پردے کی وجہ سے حاصل تھی، گھر سے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے حاصل تھی. اس کا اثر یہ تھا کہ ذکر اللہ کا فوراً اثر ہوتا تھا اور عورتیں بہت جلد ولی اللہ ہو جایا کرتی تھیں. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کو فوراً مرید کر لیا کرتے تھے. اب عورتیں باہر نکل رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان میں وہ یکسوئی نہیں تھی، قبرستان چلی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوارات القبور، الحدیث، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کی لعنت فرمائی. یہ لعنت کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اب اللہ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے دور ہو کر بھی انسان کہاں پہنچے گا؟ آپ سوچیں ذرا. اسی طرح فرمایا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑی نہ ہو، ایسی جگہ موجود نہ ہو جہاں دوسرا دیکھ سکے یا عورت دوسرے کو دیکھ سکے. دیکھیے یہ حکم ہے. مردوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ایسا پردہ کرائیں کہ نہ ان کو کوئی دیکھ سکے، نہ محرم، نہ وہ کسی نہ محرم کو دیکھ سکے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں. اور آج کیا کرتے ہیں مرد؟ مرد کہتے ہیں جو تم بازار سے سامان لے آؤ وہ کپڑے والے دکانداروں کے پاس، وہ حضری میں آپ جا کے دیکھیے گا، زیادہ مجمع تو وہی ہوتا ہے جہاں پہ عورتوں کے کپڑے بکتے ہوتے ہیں. اور وہ اپنا میک اپ آدھا کھلا آدھا بند پردے والی کو بتا رہا ہوں، بے پردہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ان سے میں خطاب ہی نہیں کرتا، وہ تو علماء کا کام ہے کہ ان کو عام خطاب کر کے بتائیں. میں تو خاص ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو پردہ کرتی ہیں، یہ بھی جا کے دکانداروں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. اور ان کے مردوں پہ افسوس ہے کہ وہ ان کو بھیجتے ہیں، غیرت نہیں آتی. کیا وہ دکاندار فرشتہ ہے؟ آپ ذرا سوچیں ذرا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، ہمارے سامنے ایک عورت آ کر بیٹھ جائے، آپ ماشاءاللہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اشراق اور وبن سب کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ لوگ، آپ پوچھ لیجئے کسی سے کہ ہمارے سامنے ایک عورت آ کر بیٹھ جائے تو آپ کے دل میں کیا برے خیالات نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. انسان کی فطرت کہاں سے بدل سکتی ہے؟ تو وہ بازار میں بیٹھنے والا، اس کو آپ نے فرشتہ سمجھ لیا جو اپنی عورتوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں؟ وہ پاکوڑے کی بوتلیں پلاتا ہے اور اس کے بعد طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کیا عورتوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، عورتوں کا دل بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، نامحرموں کی باتوں کا بہت جلد اثر ہوتا ہے ان کے اوپر. تو حماقت تو ہماری ہے، ہم بھیجتے ہیں ان کو وہاں، کتنا بچیں گے آپ؟ کہیں گے بھائی وہ ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ دریا کے اندر چلے جاؤ اور تمہارا دامن بھی تر نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا؟ دیکھیے حکم یہ ہے، عورت کو چاہیے ایسی جگہ کھڑی نہ ہو، ایسی جگہ موجود نہ ہو جہاں دوسرا دیکھ سکے یا عورت دوسرے کو دیکھے. اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہو، لعنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جو دکھائے اپنے کو اس پر بھی لعنت ہے. ایسی جگہ وہ کیوں کھڑی ہوئی؟ اسی طرح سے مردوں کو جائز نہیں کہ وہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے کسی عورت کو، نامحرم کو نظر آئے. چنانچہ شادی ہالوں میں تو اب یہی ہے کہ وہ سارے مرد ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر آتی جاتی عورت نظر آتی، تو ان کا تو مشغلہ ہی وہی ہے، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں. یا ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں عورتوں کو، یا عورتیں دیکھتی مردوں کو. اس وقت رمضان المبارک میں نے کتنی مرتبہ بات کی اپنے محلے کی مسجد میں، جس کو دیکھے ٹیلی ویژن میں مشغول ہے، افطار ٹیلی ویژن کے ساتھ، صحیح ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور اسی کے اوپر وہ مذہبی شب قدر بھی اسی پہ گزاری جا رہی ہے. میں نے کہا بھائی ایک بات تو ایسی ہے، مانا کہ ہمارا آپ کا اختلاف، مانا کہ ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہم دیوبندی ہو، مانا کہ آپ دیوبندی نہیں ہو، فلاں ہیں آپ، جو کچھ بھی ہے مختلف، آپ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب کچھ مانا، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پہ تو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سبھی کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں. کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی، تو ہر عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، نہ محرم مرد کو نہ دیکھے، اور ہر مرد کو فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے. اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی فقہی اختلاف کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نگاہ کو بچانے کے اوپر کہاں سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ جس کی قرآن میں صریح آیت آ گئی اس کا اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ اس کا اختلاف کرنے والا تو کافر ہو جائے گا، قرآن کا منکر ہو جائے گا. وہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا تو منکر ہے قرآن کا، مگر اس پہ تو اتفاق ہے. تو اب یہ بتائیے، آپ نے گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، اس پہ مرد نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں، یہ حرام کام ہو رہا گھر میں؟ اور عورت نامحرم مرد کو دیکھ رہی ہے، یہ بالکل حرام ہے. قرآن سے حرام، حدیث شریف سے حرام، ہر طرح سے حرام، حیا کے خلاف، عام رواج ہے. وہ تو مسجد میں بیٹھیں گے اشراق تک، تسبیح بھی پڑھیں گے، اور گھر میں ٹیلی ویژن ہے. یہ اس طرح کی تسبیح اور اس قدر طرح کی عبادت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں، کیونکہ سب تقوی سے ہے. تقوی کہاں گیا؟ تقوی تو ہے ہی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، بلا ضرورت شدیدہ وہ کبھی باہر نہیں نکلی، کسی غیر سے ضرورت سے بات کرتی تھیں، ورنہ بات ہی نہیں کرتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات فرمائی ایک بار، تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان کے کان میں کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تھی. پھر جب دوسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو اس کو سن کر وہ ہنسنے لگی، سب سے پہلے میری ملاقات آپ سے ہو جائے گی. رون غم کم ہو گیا تھا اور ہنسی آ گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سب سے پہلے ملوں گی. تو اب ان کو معلوم ہو گیا اس کے بعد کہ میں دنیا سے بہت جلد جانے والی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کو پتا تھا کہ سب سے پہلے میرا ہی نمبر ہے اس کے بعد، میں بہت جلد دنیا سے جانے والی ہوں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں تو غلط تو ہو نہیں سکتا. اور ان کا جسم ذرا بھاری تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اب ان کو یہ فکر لگ گئی اور یہ غم سوار ہو گیا کہ اس زمانے میں جو جنازہ ہوتا تھا وہ ایک پلنگ نما چیز کے اوپر رکھ کر لے جاتے تھے، تو ان کو یہ فکر لگ گئی کہ میرے جسم کا انداز کیسا ہے یہ تو مردوں کو معلوم ہو جائے گا جو جنازہ لے کے جائیں. اب ان کو یہ غم سوار ہو، اب دیکھ کیسی حیا تھی. آج کل عورتیں چست برقعے پہن کر، میں برقعے والیوں کو کہہ رہا ہوں، بے برقعے والیوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. یہ ضروری نہیں ہے ابھی آج بے برقع ہیں، آج بے پردہ ہیں، آج بے حیائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ بدل کے پتہ نہیں کیا ہو جائیں، اللہ والی بن جائیں. کتنی ہی عورتیں ایسی ہوئی ہیں جن میں انقلاب آیا ہے اور وہ اللہ والی، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو عورتیں پردہ اور دینداری کی طرف مائل ہیں ان کو تو بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو دین سے نہ ہٹا دیں. آپ کا برقع ایسا ہے کہ آپ کے جسم کا پورا حساب کتاب نظر آتا ہے، تو یہ بتائیے جو دوسری بے پردہ عورتیں ہیں اس کو دیکھ کر کیا سبق سیکھیں گی؟ ان کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا دورقہ ایسا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے تھا اور ایسا بے رنگ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اس کی طرف التفات نہ کر سکے، تو ادھر کہاں اہتمام ہے اتنا؟ بلکہ اس میں بھی ایک فیشن ہی سوچ جاتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. یہ 6 مہینے وہ اس غم میں رہیں کہ میرا کیا ہوگا، میری غیرت کا کیا ہوگا، میری جسامت ایسی ہے کہ لوگوں کو نظر آ جائے گا، یہ مرنے کے بعد کی فکر ہو رہی ہے. ایک دفعہ حفصہ کی ایک عورت آئی آخری دنوں میں، جب وصال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت قریب تھا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غم ہے کہ مرنے کے بعد میری لاش جائے گی اور میرے جسم کا جو جسامت ہے لوگوں کو نظر آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حفصہ میں یہ رواج ہے کہ جب عورت کا جنازہ لے جاتے ہیں تو ایک گہوارہ بناتے ہیں اور وہ اوپر رکھ کر چادر ڈال دیتے ہیں. یہی سعودی عرب میں ابھی بھی ہوتا ہے. عورت اور مرد کے جنازے میں فرق اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مرد کے جنازے کے اوپر کوئی گہوارہ نہیں ہوتا اور عورت کے جنازے کے اوپر ایک گہوارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر پر، گہوارہ یعنی ایک کور سا ایسا ہوتا ہے، پل سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اور مرد کا جسے نظر آتا ہوا ہوتا ہے سامنے، اسی پتہ چل جاتا ہے یہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے. تو انہوں نے بتایا اس عورت نے کہ ہمارے ہاں حفصہ میں یہ رواج ہے، تو اس سے عورت کا جسم نظر نہیں آتا. بس یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئیں اور ہنسنے لگیں اور فرمایا کہ شکر الحمدللہ میرا انتظام ہو گیا. پھر ایک گہوارہ بنوا لیا اور وصیت کر دی کہ میرے جنازے پر یہ گہوارہ ڈال کر اس پر ایک چادر ڈال دی جائے اور یہی دفن کے وقت. دیکھیے کتنی غیرت تھی، کتنی شرم تھی. اب بھی بعض عورتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میری جنازے کی چارپائی کو غیر محرم ہاتھ بھی نہ لگائے. لیکن شیطان لگا ہوا ہے, وہ ہر وقت ہمیں ہٹائے گا ان چیزوں, اور ہر وقت ہمیں بے حیائی کی باتیں مبتلا. خود حق تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو, تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو شیطان تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقولی کام کرنے کو کہتا ہے. تو یہ بے پردگی ایسا بڑا گناہ ہے جسے توبہ کی بھی توفیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں ان پردے دار عورتوں کو کہ آپ مضبوط ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد مضبوط ہو جائے, آپ کے رشتے دار لوگ بھی مضبوط ہو جائیں. جب آپ کے دل میں یہ ہوگا قوت سے کہ یہ بے پردگی بہت خراب چیز ہے, تبھی تو اثر ہوگا. آپ کے دل میں ذرا بھی اگر اس کے بارے میں تذبذب ہوگا تو آپ کی دینداری کا کوئی اثر نہیں ہوگا. چاہے یہی مردوں کا حال ہے, وہ خود تو کر لیا, انہوں نے تسبیح خود تو داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھ لی, اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جو چاہے کرتی پھریں. چاہے جس آدمی میں خرافات کر رہی کوئی فکر نہیں, بے پردگی ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں. دیکھیے چچا زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد عورتوں کے لیے نامحرم ہے, دیور عورتوں کے لیے نامحرم ہے, اور اسی طرح سے نندوئی, اسی طرح سے پھوپھا, اسی طرح سے خال, یہ سب رشتے جو نامحرموں کے ہیں ان کو دیکھنا, ان سے باتیں کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت فرمایا. کیوں؟ جتنا قریب ہی اتنا خطرہ زیادہ. نامحرموں میں جتنا قریب اتنا زیادہ کتنا, کتنے کا امکان زیادہ ہے. منع فرمایا, آج کل بے تکلفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شرم و حیا ایمان کی علامت ہے, اور ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے, اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے, اور یہ دوزخ میں لے جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الحیاء من الایمان, شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے. اگر شرم و حیا رخصت ہو گئی تو پھر ایمان کی کہاں خیر. اور پھر غضب یہ کہ بے پردگی, بے غیرتی, بے شرمی, بے حیائی اور گناہ کبیرہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. دیکھیے ہم آپ سمجھتے ہوں شاید گناہ, لیکن ہم بھی کہاں تک سمجھتے ہیں؟ اگر ہم ایسا سمجھتے ہوتے جیسا وہ گناہ واقعی ہے, کہ قرآن میں آیت آ گئی قرن فی بیوتکن, اور قرآن میں آ گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اگر ہم ویسا ہی سمجھتے ہوتے تو ہمیں کچھ غیرت تو آتی. ہمارے رشتے دار متعلقین بے پردہ ہو رہے ہیں, ہمیں ہماری پیشانی پہ بل بھی پڑتا ہے, بلکہ ان سے خوب ہنس کے بول کے باتیں ہو رہی ہیں, تقاریب میں شرکت ہو رہی ہے. پھر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو رائج الوقت چیز, اور آج کی تہذیب و معاشرہ اسی طرح ہے, تو کیا تمہارے ایسا کہنے سے قانون الہی بدل جائے گا؟ جو چیز کلام پاک میں آ گئی اور حدیث شریف میں آ گئی تم اس کے خلاف کرو گے تو اس کا وبال تو تمہیں بھگتنا پڑے گا. پھر فرماتے ہیں اس کا وبال بھی تم گھر گھر دیکھ رہے ہو, نہ چین ہے, نہ سکون ہے, نہ امن ہے, نہ عافیت, طرح طرح کے مصائب, نئی نئی مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, الامان الحفیظ. حضرت فرمایا اسی وجہ سے تو ہے. دیکھیے کلام پاک میں صاف ہے, جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. شامت اعمال کا ایک ہماگیر وبال ہے جو آج کل ہماری قوم پر تاری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے قہر سے, اپنے غضب سے. سچی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ بے حیائی کی بات میں مبتلا ہوتا ہے یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا قہر خود ہی ہے, خود اللہ کا قہر. اللہ تعالیٰ کے قہر کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں قادر ہے. تقوی طلب کرو گے تقوی مل جائے گا, بے حیائی طلب کرو گے بے حیائی ملے گی, لیکن اس کا وبال سے بچ نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے, یہ بالکل غلط. شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے کہ تم گناہ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. ایسا کہیں نہ قرآن میں آیا نہ حدیث شریف میں آیا. جتنا ابھی جہاں جہاں وعدے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہ ضرور معاف فرما دیں گے, وہ سب ان کے لیے ہیں جو توبہ کریں صدقے دل سے. بغیر توبہ کے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں عیب لگانا ہے کہ تم تو بغاوت کرو اور مخالفت کرو اور اللہ تعالیٰ اس کا وبال تم پہ اوپر نہ نازل کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. چلے ہمارے حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر عبداللہ, تم کو جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو, لیکن یاد رکھو یہ ممکن نہیں گناہ کرو اس کا وبال نہ ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ معمولی بات نہیں کہ احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کرو, کبائر کا ارتکاب کرو. کیا یہ کبائر نہیں ہے نامحرموں کو دیکھنا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کبائر میں نہیں ہے؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہہ دیا کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو اور تم بھی نیچی نہ رکھو, یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوا؟ کبیرہ گناہ تو ہوا. موسیقی کو حرام قرار دیا گیا اور موسیقی ہمارے موبائلوں میں بجتی, یہ گناہ نہیں ہوا؟ سوال ہے کہ خالہ, مامو, پھوپھی اور چچا کے لڑکوں سے پردے کو برا سمجھنے والے کا شرن کیا حکم ہے؟ اب یہ ہم اس بلا میں اترا ہے. یعنی ایک تو پردہ نہ کرو, اور ایک یہ کہ تم پردہ کرنے والوں کو جو شرعی پردہ کر رہے ہیں اس کو برا سمجھو، اس کا مذاق اڑاؤ، یہ سوال پوچھا گیا تھا. جواب ہے خالہ زاد وغیرہ سے پردہ فرض ہے، اور شریعت کے کسی حکم کو برا سمجھنا کفر ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیں. پردے دار عورتیں بھی یا پردے دار لوگ دیندار بھی اس میں مبتلا ہیں کہ خود تو کر لیتے ہیں لیکن دل میں یہ رہتا ہے کہ یہ جو ہے ایک مایوس سی بات ہے، چنانچہ لڑکیوں کو نہیں کراتے. تو آج کل کے یہ گناہ ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. ایک جگہ حکیم ہمارے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ٹیلی ویژن کی بلا، ہر جگہ ٹیلی ویژن کے بارے میں تو آپ کو عرض کر دیا، جب آپ عورت نامحرم مرد کو دیکھ رہی ہے اور مرد نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں ہوا؟ تو گناہ ہوا، توبہ کرنا چاہیے اس سے. شکر ہے بھیا، خود یہ دیندار عورتیں مضبوط نہیں ہوں گی تو دین نہیں پھیل سکتا. دین پھیلتا ہے قلب کی قوت سے، اور کسی چیز سے نہیں پھیلتا. صحبت سے پوچھ، صحبت سے ان لوگوں کی جن کے قلب میں قوی ہوں، جو دین کے اوپر جن کا قلب اتنا قوی ہو کہ چاہے جان چلی جائے وہ دین پہ عمل کریں گے اور دین کو صحیح سمجھے ہوئے، تو جا کے پھر دین پھیلتا ہے. فرماتے ہیں آج کل کے اچھے اچھے دیندار لوگ بھی ریڈیو ٹیلی ویژن گھروں میں رکھتے ہیں، دیکھیں دیندار لوگوں کے پاس، اور تاویل پیش کرتے ہیں کہ اس میں تلاوت اور دین کی باتیں بھی تو آتی ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، محلے میں دوسرے مکانوں میں بچے چلے جاتے ہیں، ان کی خوشنوزی اور حفاظت کے لیے منگایا ہے. یاد رکھو، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف احمد صلی اللہ علیہ. یاد رکھو، یہ تصاویر دیکھنے اور رکھنے والے جہنم کے ایک طبقے میں پھینک دیے جائیں گے. ان میں بننا چاہتے ہیں، اور حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب وہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دور حاضر کا تقاضا ہے، اس میں ہم مجبور ہیں، ہم کو ٹی وی وی سی آر وغیرہ لانا پڑتا ہے. صاحب اگر سب کے گھروں میں آگ لگ رہی تو کیا تم بھی اپنے گھر کو آگ لگا لو گے؟ جو چیز سرین حرام ہے اس کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو حلال کرے گا؟ حرام کو حلال کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے بہشتی زیور میں عقائد دیے ہوئے ہیں، ان عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، جب بھی گناہ کی کثرت ہوگی آخر کار یہ نہ بتا جائے گی. اب بتائیے آپ مجھے، ٹیلی ویژن گھروں میں رکھنے والے، یہ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم. تو ان کا ایمان رہا، توبہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے انٹرنیٹ آج کل ایک بلا ہے، اچھے اچھے لوگ اور عورتیں اور بچیاں، جوان لڑکیاں، حتیٰ کہ بعض حضرات تو نانا دادا بن چکے ہیں، لیکن اس انٹرنیٹ کے اوپر فحش تصاویر وغیرہ دیکھنے سے باز نہیں آتے. اس میں بے پردگی تو ہے ہی، نامحرم کو دیکھنا تو ہے ہی، لیکن فحاشی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس کا وبال بھی بہت سخت ہے. چونکہ کتنے ہی افراد مجھ کو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور یہ گناہ ایسا کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ موبائلوں پہ آ گیا انٹرنیٹ، اور موبائلوں کے اوپر لڑکیاں دیکھتی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان جوان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو موبائل دے کیوں دیا؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی ایسا موبائل جس میں انٹرنیٹ بھی آ جائے اور سب کچھ ہو جائے. چنانچہ یہ وبا ایسی پھیلی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے بارے میں خوشفہمی میں رہیے، لیکن اس سے تو ہوتا نہیں، حقیقت نہیں بتائی. شاید ہی کوئی نوجوان بچا ہوا ہے. میں نے بتایا نا کہ نانا دادا بچ چکے ہیں، مجھ کو لکھتے ہیں خط کہ مجھ سے نہیں چھوٹتا، ایسی لت پڑ جاتی ہے. اس کو روکنا ضروری ہے، بچوں کو روکنا ضروری ہے. تو پہلے تو خود رکو، تم نے خود ہی یہ گڑبڑ کی ہے کہ گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہے اور محرم نامحرم کی تمیز اٹھا دی، تو اس کے بعد یہ بات جہاں تک پہنچے کیسے روکو گے تم؟ کس منہ سے روکو گے تم اپنے بچوں کو؟ کس منہ سے روکو گے جب تم خود اس سے مبتلا ہو؟ خود ایک معیار قائم کرو تقوی کا، تو بھی بچوں پہ اثر ہوگا. اور یہی کام بچے کریں گے تو تمہیں پتا چلے گا تو غصہ آئے گا کہ وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو تمہارا عکس میں نظر آ رہا ہے، تمہاری جو حرکات ہیں وہ بچوں میں نظر آئیں گی. جو باپ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کے بچے بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. توبہ کرنا چاہیے. اس کا انجام یہ ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت سخت مشکلات میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ گناہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اس کا انجام ہوگا بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف. ایک صاحب ہیں ایک ہمارے جاننے والے، وہ بھی اسی میں مبتلا تھے. ملازمت تھی، گھر تھا، سب کچھ تھا، میں نے بہت منع کیا لیکن مانتے نہیں تھے. کچھ تھوڑے دن، ایک دو دن میرے ماننے، میرے کہنے سے اچانک ملازمت ختم ہو گئی. ملازمت اسی وجہ سے ختم ہوئی کیونکہ غفلت تھی. اب غفلت جب اتنی ہوگی تو ملازمت کا کام کیا ٹھیک ہوگا؟ بے پرواہی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا ملازمت ختم ہو گئی. اب رو رہے ہیں بیٹھ کر. تو اس طرح سے وبال تو آ کے رہے گا گناہوں کا. ہمارا آپ کا کام ہے کہ دیکھیے، میں نے تو کچھ عرض کر دیا کہ خرافات ہیں، شادیاں سب ہماری ناجائز ہیں. شریعت کے مطابق کر دیجیے، سنت کے مطابق کیجیے، ہمت کیجیے، قوت قلب میں پیدا کیجیے، تب دوسرے بھی متاثر ہوں گے. ورنہ یہ آپ کا درس اور تدریس اور ہفتہ وار نشستیں اور عورتوں کا جمع ہونا، یہ کسی کام کا نہیں. ایک لڑکی نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا، وہ امریکہ میں رہی تھی، پھر یہاں آ گئی. یہاں آ کے پوچھا کہ میری والدہ اور بہنیں وغیرہ ایک درس میں جاتی ہیں، اب تو جگہ جگہ عورتوں کے درس ہو رہے ہیں. یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اچھی سے سمجھ لیجیے. تو عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں گھر میں اور اپنے شوہر سے دین سیکھیں، اور شوہروں کو چاہیے کہ علماء سے اور ایسے اہل اللہ سے دین سیکھیں. یہ ہے طریقہ سے، یہ طریقہ تو کہیں پرانا انداز یہ نہیں کہ جگہ جگہ گلی گلی ہر جگہ جو ہے وہ عورتوں کے درس ہوا کرے. چنانچہ وہ جاتی تھیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بھی جاؤں، بیچاری مجھ کو خط پہلے سے لکھتی تھی. میں نے کہا کہ آپ ضرور جائیے، بشرطے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جو عورتیں وہاں جا رہی ہیں ان میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، وہ ٹیلی ویژن سے بچتی ہیں، نامحرم نامحرم کی تمیز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اور وہ تھا تفسیر کا درس. تفسیر کے درس سے عورتوں کو کیا مطلب، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. عورتوں کو تو احکام جاننا ضروری ہے، بچتی زیور سنو سنا، تفسیر لے کے کیا کریں گی عورتیں؟ یہ تو بڑے بڑے علماء کے کام کیجیے، پتہ نہیں کہاں سے یہ درس تفسیر کا. اور دیکھیے اب تو یہ کرتے ہیں کہ تراویح کے لیے عورتوں کو بلاتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تراویح کے لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور دعاؤں کے لیے باہر نکلنا گھر سے عورت کا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور پردے میں عورتیں بیان کو سنتی تھیں. یہ طریقہ تو سنت کے مطابق ہے. اسی طرح سے عورتیں پرچہ لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے دے دیتی تھیں، یہ بھی صحیح، لیکن پردہ پورا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس کی کہ تم تراویح اتنی، حالانکہ شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن عورتوں کو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے عورتوں کا خوشالحان قاری سے قرآن سننا تراویح میں جائز نہیں ہے. یعنی کہاں سے ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا آپ، اور عورتیں جمع ہو رہی ہیں مسجدوں میں، اور مسجدوں میں قناعت لگا دی جاتی ہے، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں. سبحان اللہ، یہ مسجد ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ عورتوں کو موقع فراہم کیے جا رہے ہیں. عورتوں میں کہ آپ نے ایک مطلب راستہ کھولا تو لڑکیاں بھی آئیں گی، کالج کی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں. پھر ان کے کچھ لڑکے جانتے ہیں ان کو، وہ لڑکے بھی وہاں پہ جاتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. چنانچہ ابھی ایک بڑی مسجد میں کئی واقعات ہوئے ہیں ابھی حال میں، آپ نے بتایا، تو یہ ہو رہا ہے. تو اکثریت نے اس کو ختم کیا کہ عورتوں کو باہر ہی نہ نکلنے دو. تو یہ خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، دل کو مضبوط کرنا چاہیے. اور دل کو مضبوط کر کے جو عورتیں دینداری کی طرف مائل ہیں ان کو پورے پورے دیندار بن جانا چاہیے، تقوی اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں تقوی کو. دیکھیے کلام پاک میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو سن لو، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم. کتنی بڑی بشارت ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے. وکانو یتقون، کانو یتقون کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے تقوی کو پکڑ لیا. کانو یتقون کہتے ہیں استمرار تقوی. کانا جب مضارع پہ آتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب استمرار ہوتا ہے، کہ ایک لمحے کو بھی تقوی چھوٹتا نہیں. یہ مطلب، تو یہ اللہ کے اولیاء ہیں تو تقوی کو پکڑ لو. یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے مردوں میں تو پھر بھی جو لوگ کچھ دیندار ہیں، بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن عورتوں میں اس کا رجحان بہت ہی کم ہے کہ وہ خاص تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ضرورت اسی کی ہے کہ اپنی خودرائی کو چھوڑو اور تمام گناہوں سے بچو. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو مانو. اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو اس کی ہمت افزائی کریں، ان کی تشجیع کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کے اوپر عمل کریں اور یہ ساری خرافات بند کریں. جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے وہ بند کرنا چاہیے. کیا ہے وہ آیت؟
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کا
خبردار ہو جائیں وہ لوگ، یخالفون عن امره، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو فتنہ پہنچے گا، بلا پہنچے گی. او یصیبہم عذاب الیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے گا. دھمکی دے رہے ہیں. اس کو میں نہیں بیان کر رہا ہوں، احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت، ان کی کتاب بنیاد المشیت، یہ آیت پڑھی، اس کی یہی تفسیر بتائی ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو فتنہ پہنچے گا اور دردناک عذاب پہنچے گا. یہ بلائیں، یہ پریشانیاں. کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور قل ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہے. فتبعونی یحببکم اللہ،
تو تم کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے نہ کہ مخالفت. تم تصاویر کشی میں مشغول, تم موسیقی میں مشغول, تم اپنی لڑکیوں کو باہر بھیج رہے ہو, تم کسی شادیوں کو تم نے خرافات بنا دیا, سنت ولیمہ کو تم نے ایک مضحکہ بنا دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی مخالفت کر رہے ہو, اور پھر تم سمجھتے ہو کہ تم کو مصیبت نہیں پہنچے گی. کیسے نہیں پہنچے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اسے ڈرنا چاہیے, تقویٰ اختیار کریں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.